बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کے آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام ٹائمز، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے قائم 100 نامی خلائی راکٹ کے کامیاب تجربے کو قومی طاقت اور نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سینکڑوں یوکرینی فوجیوں اور ان کے امریکی و برطانوی اتحادی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، اور ایران کی قومی کشتی ٹیم نے آذربائیجان کو شکست دے کر گریکو رومن کشتی کا عالمی کپ جیت لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ نے قائم 109 خلائی راکٹ کے کامیاب تجربے کو قومی طاقت اور نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ قائم 100 نامی خلائی راکٹ یا اسپیس لانچر کا کامیاب تجربہ ایران کے نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں اور قومی اقتدار اعلیٰ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے یہ کامیابیاں تمام تر دباؤ اور پابندیوں کے باوجود حاصل کی ہیں، اور اس اقدام نے اس قوم کے جانے پہچانے دشمنوں کو جھنجھلاہٹ کا شکار اور ہزیان گوئی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ہفتے کے روز قائم 100 نامی خلائی راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے حرم مطہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں مزید تفصیلات بتائی ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں شیراز کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ حملے میں ملوث تمام عناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے ایران کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے ملک کی سرحدوں میں داخل ہونے والے دیگر تمام عناصر کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جن کی تعداد 26 ہے اور جن میں غیر ملکی من جملہ جمہوریہ آذربائیجان، تاجکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے عناصر بھی شامل ہیں۔ ان دہشت گردوں کو ایران کے مختلف صوبوں من جملہ فارس، تہران، البرز، کرمان، قم اور خراسان رضوی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایک تکفیری دہشت گرد نے شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے روضے کے اندر زائرین اور نمازیوں پر اچانک فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 13 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پر حملے کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا کہ وہ 24 گھنٹے میں حملے کی ایف آئی آر درج کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر مقدمہ درج نہیں ہوا تو از خود نوٹس لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پولیس خود ایف آئی آر درج کر سکتی ہے۔ اس دوران آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا ہے۔ افغانستان کے عبوری طالبان انتظامیہ کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کچھ عرصہ پہلے قزاقستان کی بدامنی میں افغان شہریوں کے کردار کے بارے میں بعض روسی حکام کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایسے کسی بھی دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ کے نائب سربراہ عبدالسلام حنفی نے صدر قرقزستان کے خصوصی نمائندے طلعت بیک مصدق اوف سے گفتگو میں افغانستان اور علاقے کے مختلف دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کسی بھی گروہ کو اسلحہ استعمال کرنے یا افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ کہ افغانستان کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صدر قرقزستان کے خصوصی نمائندے نے اس ملاقات میں کہا ہے کہ افغانستان کے بعض صوبوں میں مختلف گروہوں کی سرگرمیاں ان کے ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کو ان گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات عمل میں لانے ہوں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں شدت کی خبروں کے درمیان روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کئی سیکٹروں پر یوکرینی فوج کے حملے ناکام اور سینکڑوں یوکرینی فوجیوں اور ان کے امریکی اور برطانوی اتحادی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے بتایا کہ پچھلے چند دن کے دوران جنگ یوکرین کے مختلف محاذوں پر کئی حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے اور کم سے کم 700 یوکرینی فوجی، یوکرینی انتہا پسند اور ان کے غیر ملکی ساتھی مارے گئے ہیں، جن میں 40 امریکی اور برطانوی فوجی بھی شامل ہیں۔ ایگور کوناشنکوف کا کہنا تھا کہ جمہوریہ دونیسک میں ایک اسلحہ گودام کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں 350 سے زیادہ امریکی میزائل تباہ ہو گئے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے روسی صدر کے معاونین سے خفیہ بات چیت کی ہے۔ اس بات کا انکشاف روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی تازہ اشاعت میں کیا ہے۔ موصول رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان نے یوکرین کے معاملے میں روسی صدر کے بعض معاونین سے خفیہ مذاکرات کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جیک سلیوان نے روسی صدر کے خارجہ پالیسی ایڈوائزر یوری یوشاکوف اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نکولائی پیتروشیف سے رابطے کیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے روسیوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات کا مقصد بحران یوکرین کے حل کے لیے سفارتی چینلوں کو کھلا رکھنا بتایا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں اور کم سے کم 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے جن فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کی حمایت سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ پر صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے دھاوا بولے جانے کے واقعے کی تصاویر بھی نشر کی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی انتہا پسند غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کی مدد سے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اپنے شرمناک اور توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطین کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے یا پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ ترکی کے ڈرون طیاروں نے شام کے مختلف علاقوں من جملہ قامشلی اور رقہ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے ڈرون طیاروں نے رقہ کے شمال میں عین عیسیٰ کے مشرقی علاقے میں واقع الارتوازیہ میں شام کی ڈیموکریٹک فورس کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں شام کی ڈیموکریٹک فورس کا ایک اہلکار ہلاک اور دو دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ شمال مشرقی شام میں بھی قامشلی کے علاقے میں ترکی کے ڈرون طیاروں نے ایک کار کو نشانہ بنایا جس میں ڈیموکریٹک فورس کا ایک کمانڈر ہلاک اور 3 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے بہانے سے گزشتہ 2.5 برس سے شام کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہا ہے اور اس نے اس ملک کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ میں مسلح افواج کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جاسوس طیاروں نے الحدیدہ میں الجبلیہ مقبنہ اور ہیس کی فضا میں گشت زنی کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے الحدیدہ میں ہیس اور الجبلیہ کے علاقوں کو ڈرون طیاروں اور جنگی ہتھیاروں سے 6 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ایران کی قومی کشتی ٹیم نے آذربائیجان کو شکست دے کر گریکو رومن کشتی کا عالمی کپ جیت لیا ہے۔ دنیا کی تیسری منتخب ٹیم ترکی کے خلاف اہم مقابلے کے بعد باکو میں 2022 کے گریکو رومن کشتی کے عالمی کپ فائنل ایران اور عالمی کپ کا فائنل ایران اور آذربائیجان کے درمیان کھیلا گیا، جو ایران نے جیت لیا۔ ایرانی ٹیم جو گزشتہ مارکے میں ہلکے وزن میں حریف کو شکست دینے اور اپنی برتری ثابت کرنے میں کامیاب رہی تھی، اس بار اس کا آغاز ہی شکست سے ہوا تھا اور اسے لگاتار کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے بعد کے میچوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ٹورنامنٹ میں واپسی کی۔ فائنل کے دلچسپ مقابلے میں ایرانی پہلوان نے 103 کلو گرام کے زمرے میں اپنے آذربائیجانی حریف کو شکست دے کر عالمی کپ اپنے نام کر لیا۔ ایرانی ٹیم نے آذربائیجان کے خلاف 19-22 کے تکنیکی اسکور کے ساتھ چیمپئن شپ جیتی۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایک پیغام جاری کر کے اس کامیابی کو ایرانی عوام کی عظیم صلاحیتوں کی ایک علامت قرار دیا اور عالمی کشتی کے میدان میں وطن کا نام ایک بار پھر روشن کرنے پر قومی ٹیم کے سبھی افراد اور ملکی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائمز، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام اسلام ٹائمز، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ پروگراموں کے سلسلے میں ہم نے بحث امامت کا آغاز کیا تھا، اور ہماری گفتگو عصمت تک پہنچی تھی، اور عصمت کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ آئے تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام سے مراد کیا ہے، وہ ہستیاں کون ہیں جن کا پروردگار عالم نے اہل بیت کے نام سے تعارف کرایا ہے، اور شیعہ سنی احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اہل بیت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہیں، اور اس کے حوالے سے جناب عائشہ سے بھی ایک روایت جو ہے وہ دلالت کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شیعہ سنی علماء کرام نے جو مختلف تصانیف اپنی لکھی ہیں ان میں بھی نام لے کر اہل بیت کی ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ہم نے اس شبہ کی بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے، اس لیے وہ خطا نہیں کرتے اور ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، یعنی اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو گناہ کرتے۔ یہ شبہ تھا جس کا جواب ہم نے دیا اسی آیات کی روشنی میں کہ ان کے معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، بلکہ چونکہ اہل بیت علیہم السلام کو خداوند تعالیٰ نے مخصوص علم بھی عطا کیا ہے، اور ان کا ارادہ اور اختیار جو ہے وہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اگر یہ ہستیاں معصوم نہ بھی ہوتیں تب بھی وہ گناہ نہ کرتے، کیونکہ ان کا علم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ ایک اور آیت قرآن کریم میں جس میں منصب امامت اور عصمت کی بات کی گئی ہے وہ اولی الامر کی آیت ہے، آیہ اولی الامر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ منصب امامت جو ہے اس کا معصوم ہونا اور اس منصب پر آنے والوں کا عصمت کے مرتبے پر فائز ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ آیت تطہیر کے ذریعے آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کر دیا ہے کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ عصمت اہل بیت کی نسبت حتمی ہے چونکہ خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کیا ہے۔ اب کوئی انسان یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کے ساتھ عصمت کا ارادہ کیا ہے اہل بیت کے لیے تو یہ عصمت جبری ہے، اہل بیت کے لیے وہ فضیلت نہیں بن سکتی۔ حقیقت عصمت کو بیان کرنے کے ساتھ واضح ہوگا، بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ آئمہ معصوم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے آئمہ کو روکا ہوا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں۔ اگر خداوند متعال آئمہ علیہ السلام کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو آئمہ علیہ السلام زندگی میں کبھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فکر اشتباہ ہے اور غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال ان کو روکے ہوئے ہے۔ عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال نے ان کو معصوم بنایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ گناہ نہ کریں، یہ تصور کرنا غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ تصور کر کے عصمت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال وارد ہے اس نظریے کے اوپر، لیکن حقیقت عصمت یہ نہیں ہے۔ حقیقت عصمت علم کے ساتھ وابستہ ہے، علم ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان معصوم بنے۔ مثلا اگر انسان اپنے اختیاری افعال کی تحلیل کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ جو فعل بھی انجام دیتا ہے اس سے پہلے ایک علم موجود ہوتا ہے. مثلا اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو اگر وہ کھانا کھانے لگے گا تو جب تک اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ کھانا میرے لیے مفید ہے وہ کھانا نہیں کھائے گا. اگر کھا رہا ہے تو حتماً پہلے اس کو یہ علم موجود تھا کہ یہ کھانا میرے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر کسی فعل کو ترک کرتا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ترک کرتا ہے کیونکہ اس کو پہلے علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہ فعل میرے لیے ضرر کا سبب بنے گا. مثلاً ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان اگر بالکل بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کے بازار میں جانا چاہے تو انسان کے اختیار میں موجود ہے، لیکن انسان اپنی پوری زندگی میں نہ صرف یہ کہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا بلکہ حتیٰ اس فعل کو انجام دینے کے بارے میں سوچتا تک بھی نہیں ہے. دوسری مثال، انسان اپنی پوری زندگی کے اندر زہر نہیں کھاتا اور نہ ہی زہر کھانے کے بارے میں سوچتا ہے. کیوں؟ دونوں صورتوں میں اس وجہ سے وہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا چونکہ اس کو علم ہے کہ زہر کھانے سے انسان کو موت حاصل ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اور اس کو علم حاصل ہے اس بات کا کہ اگر وہ بدون لباس بازار کے اندر جائے گا تو یہ کتنا قبیح فعل ہے کہ حتیٰ وہ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. بس آپ نے یہاں دیکھا کہ انسان اس قسم کے افعال میں کبھی بھی اپنی زندگی میں فعل کو انجام نہیں دیتا، یہ حتمی ہے اس کی زندگی کے اندر، لیکن یہ حتمی ہونا بھی اس کو اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتا.
انی اسألک بکلماتک ومعاقد عرشک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد رهقني من أمري عسر فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من عسري يسرا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأذل أو أذل وأظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل علي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے؟ قرآن کی آیت دلیل ہے اس کے اوپر، وہ سورہ نساء کی 113 نمبر آیت ہے، ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم، کہ اگر خداوند متعال کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو ایک گروہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ فقط اپنے نفسوں کو گمراہ کریں گے. وما یضرونک من شیء وہ تمہیں کسی بھی چیز کا ضرر نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, خداوند متعال نے تجھ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ, اور تجھے علم دیا اور ایسا علم دیا کہ جس کو تو کبھی بھی حاصل نہ کر سکتا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ علیک عظیم, اور خدا کا فضل تجھ پر بہت عظیم ہے. اب اس آیت کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, فقط عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو بیان کیا ہے کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے, ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کی کہ خداوند متعال یہاں پیغمبر کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تجھے گمراہ نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے تجھے ایسا علم خاص عطا کیا ہے کہ جو اگر تو عادی طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تو حاصل نہ کر پاتا. ہم نے تجھے اس علم کو عطا کیا ہے, بس اس علم کی وجہ سے کوئی بھی انسان تجھے گمراہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر تفصیل موجود ہے لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا. اب یہ کہ آئمہ کو یا وہ کہ جو معصوم ہیں ان کو خداوند متعال نے علم خاص کیوں عطا کیا اور ہمیں علم خاص کیوں عطا نہیں کیا تاکہ ہم بھی معصوم بن جاتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ فقط وہی فعل انجام دیں گی جس کو میں چاہوں گا, اور جس کو میں نہیں چاہوں گا اس کو ہمیشہ ترک کریں گی اور میری اطاعت تام کو انجام دیں گی. لہٰذا خداوند متعال نے انبیاء و آئمہ علیہم السلام کو علم خاص سے نوازا, اور خداوند متعال نے اس کو آیات کے اندر بیان بھی کیا ہے. مثلا ایک آیت سورہ لیل کی یہ ہے, فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى, وہ شخص کے جو اعطا کرے گا, جو دے گا اپنے مال میں سے کہ جو خدا نے اس کو دیا ہے, وَاتَّقَى, اور تقوی اختیار کرے گا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور جو اس کو بہترین وعدہ دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا کر دیں گے. بس انسان پہلے ارادہ کرے گا کہ میں یہ فعل انجام دوں تو خدا اس کے نتیجے میں اس کی مدد کرے گا, اس کے لیے اور راستہ کھول دے گا. آئمہ علیہم السلام نے ارادہ کیا پہلے کہ ہم خدا کی اطاعت تام کو انجام دیں گے, خدا اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا, لہٰذا خداوند متعال نے ان کو علم خاص سے نوازا, اور وہ علم خاص ہے کہ جو آئمہ اہل بیت اس کی وجہ سے گناہ کے بارے میں حتیٰ سوچتے تک بھی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے وہ معصوم ہیں. پس عصمت کبھی بھی اختیار کو سلب نہیں کر سکتی اور عصمت جبری بھی لازم نہیں آتی.
جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ اولی الامر منکم میں اولی الامر جو ہے اس کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے, اور جب اولی الامر کی عصمت ثابت ہو جائے تو اس سے مراد غیر معصوم نہیں ہو سکتا, یعنی آئے اولی الامر کا اطلاق جو ہے وہ حکمرانوں اور صاحبان منصب و اقتدار پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی وہ ہستیاں درکار ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہوں, منصوص من اللہ ہوں, اور پروردگار عالم کی جانب سے ان کو علم عطا کیا گیا ہو تاکہ وہ اس کی روشنی میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں. اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس.
آج جس آیت پر گفتگو کرنا ہے وہ آیت اولی الامر ہے. یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جو صراحت کے ساتھ, یعنی اگر انسان توجہ کرے ان قرائن کی طرف کے جو اس آیت کے اندر موجود ہیں, تو آسانی سے اور صریح انداز میں وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت اولی الامر ہے. خداوند متعال فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم من شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا، کہ اے ایمان والو، خدا کی اور خدا کے رسول کی اور اولی الامر کے جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں کسی چیز کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اور آخر آیت تک. اگر اس آیت کے اندر دقت کر کی جائے، مثلا اس آیت کے اندر اطیع اللہ ایک جملہ ہے اور دوسرا و اطیع الرسول جملہ ہے، و اولی الامر منکم، یہ تیسرا اس کے اندر مقطع موجود ہے. اطیع اللہ جب کہا تو اس کے بعد جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعو کو دوبارہ ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو اس وقت اطیعو کا تکرار نہیں کیا، بلکہ واو عاطفہ کے ذریعے عطف کر دیا الرسول کے اوپر. یہ مہم ترین قرینہ ہے ہمارے اس استدلال کے اندر. اطیع اللہ میں جو اطیعو ہے اس کے اندر یہ مراد ہے کہ خدا کی اطاعت جو کرنی ہے وہ خدا کی اطاعت مستقل ہے، یعنی خدا چونکہ مالک حقیقی ہے انسان کا تو اس کی اطاعت کرنی ہے. اور بعد میں جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ مطلب بتانے کے لیے کہ پیغمبر کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے. یہاں پر جو اطیع الرسول کہا جا رہا ہے، یہاں پر ان اوامر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو پیغمبر نے لوگوں تک وحی کے ذریعے پہنچائے، کیونکہ جو وحی پہنچائی ہے پیغمبر نے اور لوگوں کو کہا ہے کہ ان اوامر کے اوپر عمل کرو، وہ حقیقت میں اوامر الہی کی اطاعت ہے، خود خدا کی اطاعت شمار ہوتی ہے، وہ اطاعت پیغمبر میں نہیں آتی. یہاں پر جو اطیعو کہا گیا ہے وہ یہ کہ پیغمبر چونکہ حکومت تشکیل دیے ہوئے تھے، جو سوسائٹی کے مسائل تھے، جو لوگوں کے ساتھ مربوط مسائل تھے، جو زندگی گزار رہے تھے ان کے اندر، ان کے جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کے حل میں جو پیغمبر حکم دیتے تھے، خدا نے اس اطیعو کا تکرار کر کے یہ بتایا کہ ان امور کے اندر بھی پیغمبر کی اطاعت تم پر واجب ہے. لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ ذکر کیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار نہیں کیا. یہ اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت ایک جیسی ہے. اگر پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو ہر حال کے اندر، پیغمبر جو بھی تمہیں حکم دے، جس حالت میں تمہیں حکم دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، واجب ہے خود رسول اللہ کی اطاعت، تو اسی طریقے سے پھر اولی الامر کی اطاعت بھی ہوگی. کیونکہ اولی الامر کی اطاعت میں اگر فرق ہوتا تو حتماً خداوند متعال یہاں پر بھی اطیعو کا تکرار کر دیتا، جس طرح کے الرسول کی اطاعت کے بارے میں جب کہا تو اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ بتانے کے لیے پیغمبر اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے. لیکن اولی الامر میں اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبر اور اولی الامر کی اطاعت مساوی ہے، یعنی جس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، بیچون و چراں آپ نے ان کے اوامر ماننے ہیں، اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت بھی مطلق ہے. جو وہ جس کا امر دے، وہ جس حالت میں امر دے، جس چیز کا امر دے، آپ کو اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا، چونکہ یہ اطیعو مطلق آیا ہے. اطاعت اگر یہاں پر مقید ہوتی، مثلا اگر بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اولی الامر کی اطاعت مقید ہے کہ وہ خلاف اوامر الہی امر نہ کرے، پس امر اطاعت اولی الامر مقید ہے، مطلق نہیں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند متعال نے وہاں پر کہ جہاں اطاعت مطلق نہیں تھی تذکر دیا، مثلا والدین کی اطاعت ہر حالت میں کرنا واجب ہے، لیکن وہاں پر خدا نے یہ تذکر دیا کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرک کا حکم دے دیں فلا تطعہما، تم ان کی اطاعت نہ کرو. پس جب خداوند متعال کسی کی اطاعت کو مطلق نہیں سمجھتا تو تذکر دے دیتا ہے کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اور اس آیت کے اندر مطلق انداز میں اطاعت کا حکم دیا کہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور اس اطاعت کو مقید بھی نہیں کیا. پس معلوم ہوا کہ یہاں پر اطاعت دونوں کی مطلق ہے. پس جب اطاعت دونوں کی مطلق ہے تو ہم یہاں سے عصمت کو سمجھیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند متعال ایسے بندے کی اطاعت مطلق طور پر نہیں امر دے سکتا اس کے بارے میں کہ جو معصوم نہ ہو، کیونکہ اگر غیر معصوم کے بارے میں مطلق اطاعت کا حکم دے دے تو وہ احتمال ذہن میں رہے گا ہمارے کہ ممکن ہے یہ حکم جو دے رہا ہے یہ خلاف حکم الہی ہو، ممکن ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہ ہو. پس یہاں پر چونکہ اطاعت مطلق آئی ہے، ہم اس مطلق اطاعت سے یہ نتیجہ لیں گے کہ یہاں پر پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہے، چونکہ ان کی اطاعت مطلق ہے. پس یہ آیت اس قرینے کے مطابق دلالت کر رہی ہے کہ پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہیں. اب آتے ہیں دوسرے جملے کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو رسول اور خدا کی طرف پلٹاؤ. اب یہاں پر بعض حضرات وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ فی شیئن سے مراد اولی الامر کے احکام کے بارے میں جھگڑا ہے. مثلا ایک مورد یہ بھی ہے، اب چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر، ایک مصداقی بحث کر رہا ہوں کہ جو مخالف نے ہمارے تصور کیا ہے وہ یوں گویا کہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا اختلاف اولی الامر کے ساتھ ہو جائے کسی حکم میں، کسی مورد میں، تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپ خدا اور رسول کی طرف پلٹا دیں. پس اگر اولی الامر معصوم ہوتا تو خدا یہاں پر تنازع کی، جھگڑنے کی اجازت نہ دیتا اولی الامر کے ساتھ، پس وہ معصوم نہیں ہے. جواب اس کا آسان ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں مراد فی شیئن سے یہ ہے کہ آپ اولی الامر سے جھگڑا کریں؟ اگر ہو جائے آپ کا اولی الامر سے جھگڑا تو آپ اللہ اور رسول کی طرف اس کو پلٹائیں. فی شیئن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر اولی الامر کے بارے میں آپ سے جھگڑا ہو جائے، باقی موارد میں اگر جھگڑا ہو جائے وہاں بھی اللہ اور رسول کی طرف پلٹائیں، لیکن یہاں پر ایک اور جو چیز پر رنگ ہو رہی ہے وہ یہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر خود اولی الامر کے بارے میں آپ کا جھگڑا ہو جائے کہ اولی الامر یہ ہے یا نہیں ہے ہمارا، اگر اس بات میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو خدا رسول کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی آیات کی طرف رجوع کرو، حدیث پیغمبر کی طرف رجوع کرو اور معین کرو اپنے لیے کہ یہ واقعاً ہمارا اولی الامر ہے یا نہیں ہے. لیکن جب مشخص اور معین ہو گیا کہ یہ ہمارا اولی الامر ہے تو پھر اس کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، کیونکہ اس اطاعت مطلق سے ہم نے عصمت کو ثابت کیا ہے، پس ان کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہو جائے گی. پس امامت شیعی کے اندر جو مہم ترین رکن تھا، یعنی وہ امامت کے جس کا شیعہ قائل ہے اس کے اندر جو مہم ترین رکن تھا وہ عصمت تھا، وہ اس آیت سے آسانی کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے. اور اب اس آیت سے جب عصمت کا اثبات ہو گیا تو اولی الامر سے مراد بھی وہی افراد ہوں گے کہ جو معصوم ہوں گے، غیر معصوم اس آیت کے اندر اصلاً داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اقوال کے جو کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں اجماع ہے، اولی الامر سے مراد یہاں پر حاکم ہیں، اولی الامر سے مراد یہاں فقہا ہیں، وہ خود بخود رد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔
ناظرین، امامت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.